وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحسنه على العالمين اللهم له الفرج ورحمة الله على محبيهم ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت رسول کے سلسلے میں آج ہماری دوسری گفتگو ہے اور آج بھی یہ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ ابتدا ہی میں اس کی وضاحت کر دی جائے, اور وہ یہ سیرت رسول کے جو واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کا تعلق سے ہے. تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ایسے بیان کرتے وقت خواہ ایک بہت بڑا مجتہد ہی کیوں نہ ہو مستقبل طاقتور یا بہت زیادہ صحیح روایتوں کا نہیں رکھ سکتا ہے, کیونکہ تاریخ کے واقعات احادیث طرح سے ان راویوں سے ہم سب پہنچتے ہیں کہ جو سب بالکل معتبر عادل اور شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے بارے میں کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ سب بالکل صحیح ہے, اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ راوی عادل ہے اس لیے اس کی روایت غلط ہے. تو اب جو تاریخی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے اس میں بعض ایسی روایت ہیں کیونکہ یہ تاریخ ہے, واقعات کہانیاں معصوم کے فرمان نہیں ہیں, ایسے واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو اگر بہت باریک بینی سے دیکھے جائیں تو شاید بالکل صحیح نہ ہو. اور اسی لیے کہ میں پچھلے پیر کی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ سیرت رسول جب تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے اس سے مسائل کو اب کرنا غلط, یہ دیکھ کر کہ فلاں واقعہ بتا گیا اس کے اندر یہ بتا گیا کہ مثلاً حضرت عبد المطلب کا یہ کردار حضرت عبداللہ کا یہ عمل تھا تو اس لیے یہ مسئلہ ہونا چاہیے, یہ تو الگ ہے. عقیدے اور شریعت کی بات حدیث پر ہوتی ہے, تاریخ پر نہیں. تاریخ صرف اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو ہمارے عام بچوں اور نوجوانوں کی معلومات نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ بہت سارے واقعات مذہب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں ان کا تفصیل منظر آپ کے سامنے آئے. یہ ابتدا ہی کر دینا ضروری تھا کیونکہ سلسلہ تو ابھی بہت اچھی چلے گا, ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے واقعات ہوں جو ہر ایک قبول نہ کر سکے, مگر اس کی نظر انداز کر دیجیے گا کہ یہ تاریخ ہے ابھی. دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کو پیر کی گفتگو سے شک ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ سیرت بیان کرتے کرتے پیغمبر اسلام کے پر دادا اور دادا اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کے حالات تفصیل کے ساتھ آ جائیں کہ تقریبا زیادہ وقت اسی میں نکل جائے, ماہ شعبان میں یہ سلسلہ اس سال ہو تو پتہ چلے کہ نام تو سیرت رسول ہے مگر رسول کے حالات ہی نہ ہو سکے. تو یہ بھی میں عرض کر دوں پر اسلام کے آقا و اشکار یہ بالکل ایک الگ عنوان ہے جس پر انشاءاللہ آئندہ سالوں میں کبھی الگ سے گفتگو کی جائے گی. ایک ایک پیغمبر اسلام کے ایک ایک بزرگ کے حالات الگ تقاریر میں جیسے حضرت ابو طالب کے بعد گفتگو ہو چکی ہے. اس وقت جو سیرت رسول میں پیغمبر اسلام کے بزرگوں کے بعد حالات بیان کیے جا رہے ہیں یہ سارے وہ حالات جو آگے چل کر پیغمبر اسلام کی
بعض واقعات میں آپ کے کام ہوں. اسی لیے اس میں زیادہ تفصیل ہوگی. صرف ان واقعات کو لیا جائے گا جو آگے چل کر کسی نہ سوال سے کسی اور واقعے کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے. اور باقی حالات مثلاً حضرت ہاشم یا حضرت عبد المطلب کے باقی حالات جن کا تعلق رسول کی سیرت سے نہیں ہے وہ بیان نہیں ہوں گے, وہ ان شاء اللہ ایک الگ موضوع ہوگا. یہ دوسری وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ گزشتہ کی تقریر بعض لوگوں کو ان سے ہٹی ہوئی محسوس ہوئی. ان شاء اللہ آج کی اس تقریر کے بعد آئندہ براہ راست وہ موضوع شروع ہو جائے گا کہ کیا جا چکا ہے. صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر آپ کے سامنے بیان کر کہ سیرت رسول میں پیغمبر اسلام کے حالات جب آپ کے سامنے ہوں گے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول عرب کے ماحول میں تھے, عرب کی سرزمین پر تھے, اور عرب کے ماحول پر کی سرزمین میں مقام جو مختلف قبیلے ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ اہم ہوتی کسی انسان کی زندگی کے واقعات میں. تو چار پانچ قبیلے ایسے ہیں کہ جن کی ہر تقریر میں آپ سنیں گے اتنے سارے ناموں کو سمجھنا اور یاد رکھنا بھی بڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض ایسے رشتے داریاں ہیں پر اسلام کے حالات کے سلسلے میں کہ جو دربار تک ان کے اس سے آگے تک انہوں نے آپ کو چھوڑے ہیں, لیکن رشتے کی سیدھا ہے کہ بار بار ان کو بیان کرتا ہے تو لوگوں کو الجھن ہونے لگتی, ذہن صاف نہیں دیتا. اتنے پرانے اور اتنے گہرے رشتے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ لیکن میری مجبوری یہ ہے اور اسکول کے طالب علم جانتے ہیں تاریخ میں رشتے داریاں رشتوں کے نام اور قبیلے کے نام بیان کیے بغیر کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. میں کوشش کروں گا کہ بات اتنی آسان رہے کہ زیادہ الجھن نہ ہو, لیکن کبھی کبھار ایسی حال ہو تو فقط موضوع کو دیکھتے اسے نظر انداز کیجیے گا. تو وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل کے پاؤں سے زمزم کا چشمہ نکلتا ہے اور مکے کی سرزمین آباد ہونے لگتی ہے. سب سے پہلے یہ خاندان بنو جرہم یہاں پہ آباد ہوتا ہے اور اسی خاندان میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوتی. جناب اسماعیل مکے کے سردار بنتے, کسی کو بھی جناب اسماعیل کی سرداری میں شک ہے, نہ شبہ ہے, نہ اعتراض ہے. جناب اسماعیل کی نسل میں چار یا پانچ بیڑیوں یا پشتوں کے بعد اسی مکے کی سرزمین دوسرے پشتوں کے آ جانے کی وجہ سرداری ختم کی جاتی اور خصوصیت کے ساتھ قبیلہ ہے بنو خزاعہ. اس کا تذکرہ آج کی تقریر میں دو تین دفعہ ہوگا اور سیرت رسول میں بھی اس کا باقی تذکرہ کیا جائے گا. تو بنی خزاعہ ایک دوسرا قبیلہ تھا جس اسماعیل کے سو ڈیڑھ سو سال کے بعد مکے کی سرزمین میں آ کے آباد ہوا. یہ لوگ اتنے طاقتور بن گئے کہ انہوں نے مکے کا اقتدار اور حکومت حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت اسماعیل کی اولاد سے واپس لے. جب بنو خزاعہ کے ہاتھ میں مکے کی سرداری آ رہی تھی اور حضرت اسماعیل کا قبیلہ یا یہ کہیے حضرت اسماعیل کی سسرال یورہم کمزور پڑ رہے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. اپنی حکومت کو یا سرداری کو بچا تو نہ سکتے, مگر انہوں نے زمزم کے چشمے کو غیر کے چشمے جانے سے بچانے کے لیے اسے مکمل طور پر چھپا دیا. یہ خیال کہ پانی کا یہ چشمہ نگار عالم حضرت اسماعیل کو دیا تھا, غیر کا اس میں تو ہونا چاہیے مگر اس پر حکومت نہیں ہونا چاہیے, یہ خیال کر کے اس چشمے کو پوش کر دیا. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے قریب ہونے کی وجہ سے جب اس کنویں کو بند کیا جا رہا تھا تو بنو جرہم کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز سے اس پانی کے چشمے کو چھپائیں. کعبے کے دروازے پر کچھ تلواریں جن کی تعداد پانچ تھی, کچھ زہر جو فوجی سپاہی میدان میں زیرا بستر پہن جاتا وہ اور سونے کے بنے سے دو ہرن موجود تھے. بنو جرم فوری طور پر انہی چیزوں کو اتار زمزم کے چشمے میں ڈالا سے اس کو بند کر کے نام و نشان مٹا دیا. اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس چشمے کو چھپایا جا رہا تھا تو جس قبیلے نے اب حکومت قائم کی تھی وہ کیوں خاموش تھا؟ اس کے لیے رشتہ تفریح ہی کا ایک جملہ دوہرا دوں کہ جب مکے میں قبیلے آ کے رہنے لگے تو مکہ باقاعدہ ایک شہر کی طرح سے حاصل نہیں ہوا بلکہ ہر قبیلے نے اپنی مرضی سے جہاں ان کا دل چاہا جگہ کے وہیں پہ قیام کیا. مکے کی چاروں طرف پہاڑیاں ہیں, یہ پہاڑیاں ایک مسلح اور بنی پہاڑیوں کے بیچ میں جیسے رہیں جو نہ خانہ خدا کے قریب صرف بنو جرہم کا قبیلہ اور یہ قبیلہ جس نے ایک کو شکست کے مکے میں اپنی حکومت قائم کی تھی قبیلہ خانہ کعبہ سے اتنا دور تھا کہ انہیں پتا ہی نہ چل سکا کہ زمزم کنویں کو کس طرح بند کیا گیا. زمزم گزرتا چلا گیا, بنو جرہم نے یہ ساتھ اپنے سینے میں محفوظ رکھا. جس کو معلوم تھا وہ کسی اور کو بھی بتانے کو تیار نہیں تھا, حتیٰ یہ کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بات روک چل کے پرائی ہو جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکے کے سب لوگ پانی کے مسئلے سے پریشان ہو رہے, مگر کسی کو نہیں معلوم زمزم کا کنواں کہاں. یہاں تک کہ وہ بتایا کہ لوگ اس کا نام بھی بھول گئے. اور پھر وہ زمانہ آیا جب جناب ہاشم کے دادا جناب حسین دوبارہ اختتام حاصل کیا مکے کا اور اس قبیلے کو دست جس کا نام بنو خزاعہ تھا, وہ قبیلہ جس نے جناب اسماعیل اسرائیل کو شکست دی. آخر جناب اسماعیل ہی کی اولاد حسین دوبارہ اقتدار کو حاصل کیا اور بنو خزاعہ کو شکست ہو گئی. اس نے کام یہی کیا کہ مکے کو ایسا شہر بنایا, پہاڑیوں کے بیچ رہنے والے دور دراز مقامات پر رہنے والے قبیلوں کو قریب بلایا اور مکہ شہر کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. جناب حسین اس چیز سے ناعلم تھے کہ زمزم نامی کوئی پھول بھی اس دنیا میں تھا. جس طرح باقی سارے پھول چکے تھے جناب حسین کے علم میں کچھ بات نہ تھی. پھر سلسلہ آگے بڑھ ان کے بیٹے اب سے مناف تک پہنچا. اپنے مناف کے بعد جناب ہاشم قبیلے کے سردار بنے. ایک گزشتہ ایک چیز کو یاد دلا دیا جائے, یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جناب عبد مناف پیغمبر اسلام کے دادا دادا ہوتے, ان کے چار بیٹے اور چار بیٹے کچھ کس طریقے سے تھے کہ یہ چار بھائی کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے, دو گروپ بن گئے تھے. جناب ہاشم کا ساتھ ان کے چھوٹے بھائی جناب طلب دے رہے تھے اور دوسرے کا حضرت عبد مناف کے دوسرے بیٹے جن کا نام عبد الشمس ہے. یہ وہی بیٹے ہیں کہ جن کی اولاد میں خاندان بنو امیہ, یہ وہی بیٹے ہیں جن کی پیشانے پر پیدائش کے جناب ہاشم کے پاؤں کا پنجہ لگا تھا. ان کا ساتھ ان کے چھوٹے بھائی نوکر نے دیا تو چار بھائی دو بھائی ایک طرف ہو گئے جناب حسم اور جناب مطلق اور دو اپنے شمس اور نوکر کی جانب ہو گئے. سہارے سپتا میں اس رشتے داری کے بارے میں کے کس حصے ہونے کے بارے میں پیغمبر اسلام کے حوالے سے ایک روایت ملتی. جب جنگ خیبر پیغمبر اسلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو خود جو رسول کا حق ہے اسے اپنے لیے رکھا, اس کے بعد اس کا یہ مال پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان میں تقسیم کیا. جب اس مال کو پیغمبر اسلام تقسیم کر رہے تو روایت ہے سہارے سکتے کہ پیغمبر اسلام نے جناب ہاشم کی اولاد کو بھی اس میں سے حصہ دیا اور جناب ہاشم کے بھائی جناب مطلق کی اولاد کو بھی اس میں سے حصہ دیا. یہ دیکھ کر باقی جو دو بھائیوں کی اولاد تھی اب تو شمس اور نوفل وہ لوگ بھی آگے آئے. بہاشاہ کے رسول اگر آپ فقط جناب ہاشم کی اولاد کو حصہ دیتے تو خیر ہمیں کسی قسم کا احساس نہ ہوتا کیونکہ وہ آپ کا خاندان تھا, مگر آپ نے جناب ہاشم ایک بھائی کی اولاد کو حصہ دیا باقی جو بھائیوں کی اولاد میں ہم ہیں ہمیں بھی پیغمبر اسلام نے اس وقت یہ سننے کے باوجود ظاہری اعتبار سے لوگوں کی بات کہی, اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل پھنسائی اور اس کے بعد کہا کہ ہاشم و مطلب وہ بھائی تھے لیکن ان کا خاندان آپس میں اس طریقے سے ملا ہوا تھا کہ جیسے میرے دونوں ہاتھ کیے, اور ٹھیک ہے باقی دو بھائی تھے لیکن وہ جن دو بھائیوں کی مانند تھے. تو مہاراج یہ روایت اگر مستند ہو تو یہ بتانے کافی کہ دو بھائی آپس میں اس طریقے سے مل کے رہے تھے کہ جیسا دیر خاندان, اور یہی سبب کہ جناب ہاشم جن سے ان کے والد نے ایک حدیث دیا تھا کہ تمہاری پیشانی میں نور رسالت ہے اس لیے اپنا نکاح بہت سوچ سمجھ کے کرنا, اور جناب ہاشم بہت پریشان تھے کہ کس خاندان میں رشتہ کیا جائے. آخر خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے دعا مانگ رہے تو آواز آتی ہے کہ مدینے جاؤ. تو جب جناب ہاشم مدینے جانے کے لیے نکلے, شادی کے ارادے سے جا رہے, شادی کرنا تو اپنے تینوں بھائیوں کو نہیں لیا, فقط اپنے بھائی مطلب کو لیا اور باقی دو بھائیوں کو نظر انداز اور مدینے میں پہنچے. وظاہر یہ لگ رہا کہ اب تک کی گفتگو وہی ہے جو گزشتہ ہفتے ہو چکی, مگر کئی نئی باتیں ہیں تفصل کو ملانے کے لیے. وہاں پہنچنے کے بعد جس خاتون کا نام خانہ کعبہ کے دروازے پر ایک غیبی آواز کے ذریعے جناب ہاشم نے سنا, ان کے قبیلے میں گئے جو بنو نجات قبیلہ. وہاں جا کے پتا چلا کہ ان کے والد تو موجود, مگر انہوں نے یہ کہا کہ میں جناب ہاشم کی عظمت اور بڑائی کو بھی جانتا ہوں. یہ بھی معلوم ہے کہ عرب میں اس وقت ان سے زیادہ شریف اور صاحب عزت کوئی نہیں, مگر میری بیٹی آزاد اور خود مختار ہے, میں یہ رشتہ اس کے سامنے پیش تو کر سکتا ہوں, باقی اس کی مرضی کے اوپر ہے. ان کی بیٹی کا نام ہے سلمہ, جسے سلمہ بھی کہا جاتا مگر صحیح عربی لفظ ہے سلمہ. ان کی بیٹی سلمہ اس وقت اپنے قبیلے میں نہیں تھی بلکہ مدینے سے کچھ دور کے فاصلے میں یہودیوں کا ایک محلہ, اس میں سالانہ ایک میلہ لگا کرتا تھا. اب زمانہ وہ ہے کہ ابھی یہودیوں مکے کے کافروں مسلمانوں ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا, تو یہودیوں کے محلے جو بنو قینقاع کے مقام پر تھا ایک میلہ لگتا تھا. پتا چلا کہ جناب سلمہ اس میلے میں شرکت کے لیے گئی, تین دن یا سات دن کے بعد واپس آئیں گی, اور ان کے والد معذرت کر رہے کہ ساری عظمت تقسیم ہے آپ کے خاندان کی, مگر میری بیٹی کی جو رائے ہوگی اس پر عمل ہوگا. جناب ہاشم مدینے میں ٹھہر کر جناب سلمہ کا انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور اپنی قوم سے کہا کہ چلو ہم بھی اس میلے میں چلتے. وہاں گئے اور ایک ایسا خیمہ لگایا کہ جو عرب میں انتہائی مالدار اور انتہائی طاقتور خطیہ لگاتا, یعنی سرخ اونٹ کی کھان کا بنا ہوا. سارے میلے کی توجہ جانب ہو گئی. پھر جب جناب ہاشم اپنے بھائی اور خاندان کے دوسرے رشتے داروں کے ساتھ تلوار صبر میں لڑکاؤں کے میلے میں نکلے, تو ایک مرتبہ جناب ہاشم کا حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھ کر دکانداروں نے اپنی اپنی دکانوں کو چھوڑ دیا. میلے میں تفریح میں آنے والے اپنی تفریح کو بھول گئے اور سب کی توجہ اس نوجوان پر ہو گئی کہ یہ کون ہے, اتنا خوبصورت, اتنا روحدار, اتنا صاحب جلال و جمال. تاریخ بتا رہی ہے کہ جناب سلمہ بھی اس وقت میلے کے اندر موجود تھی. جب ان کی نگاہ جناب ہاشم پر پڑی تو جناب ہاشم کی شرافت, جناب ہاشم کے روح اور خوبصورتی ایک عجیب اثر ڈالا جناب سلمہ کے دل کو, اور جب تھوڑی دیر کے بعد اپنے باپ کے ذریعے سے یہ پیغام ملا کہ اسی آدمی نے تمہارا رشتہ بھجوایا, جناب سلمہ اس رشتے کو قبول کر لیتی مگر زبان سے کچھ نہیں کہتی, فقط شرم سے سر جھکا کے بیٹھ گئی, اور ان کے والد نے سمجھ لیا کہ میری بیٹی کو یہ رشتہ قبول ہے. مگر تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی دیر سے مراد ہے کہ دو دن کے بعد, اس کی یہاں میلہ اس وقت نہ شادی ہو سکتی ہے نہ جناب ہاشم کو جواب مل سکتا, جبکہ سارا قبیلہ اپنے گھر جائے گا تب یہ رشتے کی بات آگے بڑھے گی. مگر دو یا تین دن کے بعد جب جناب سلمہ کے والد پھر اپنی بیٹی کے پاس گئے اس میلے تو دیکھا کہ میری بیٹی کچھ پریشان بیٹھی. سوال کیا کہ کیا بات؟ کہا بابا اب اس رشتے پر میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا. جناب سلمہ کے والد امت گھبرا کے کہتے کہ یہ تبدیلی کیسے ہے؟ کہا کہ کسی نے بتایا اور تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ بتانے والا شیطان تھا جو اس بوڑھے شخص لباس میں جناب سلمہ کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ تم کس سے اپنا رشتہ طے کرنے جا رہی؟ یہ تو وہ جو انتہائی دوسرے عورتوں کو بہت زیادہ طلاق دیتا اور اسے عورتوں سے کوئی رغبت و خواہش ہی نہیں, فقط نکاح کرتا ہے طلاق دیتا ہے, نکاح کرتا ہے طلاق دیتا. تو جناب سلمہ اپنے والد شکوا کر دی کہ میں نے اس کے بارے میں یہ سنا. ان کے والد ایک مرتبہ مسکرا ہنسے اور کہا کہ بیٹی تم نے کس سے ایسی بات سن لی؟ یہ مکے کے سردار جناب ہاشم جن کی بہادری کو سارا بھارت جانتا اور پہچانتا, مگر بیٹی خاموش تو ہو گئی, دل میں خیال تو رہا. کہنے والا بظاہر بڑا معتبر بن کے آیا, بزرگی کے ساتھ آیا, کہیں اس کی بات صحیح نہ ہو. تو منور بکار عالم اسی وقت یعنی اسی زمانے ایک ایسا واقعہ پیش کر دیا کہ جس کی وجہ سے جناب سلمہ کے دل میں جو ایک کھٹک ہوگی, جو ایک ہلکا سا خیال ہوگا وہ بھی نکل گیا. اور وہ یہ کہ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ میں نے جناب سلمہ کو بہکانا چاہا مگر ان کے والد کی وجہ سے جناب سلمہ خاموش ہو گئے, تو وہ سمجھ گیا کہ اب ان کے والد کو جب تک یہ نہیں بہکایا جائے یہ رشتہ موکھے رہے گا. اس نے عربوں کے خاص مسئلے کو استعمال کیا. وہ اس وقت جناب عمر کے پاس آیا. اب یہ میں تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جہاں سے یہودیوں کی دشمنی کا آغاز ہو رہا وہ جناب عمر کے پاس آیا, یعنی جناب سلمہ کے والد جناب ہاشم کے ہونے والے خسر, اور آنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ کس تیاری میں بیٹھے ہیں؟ خیمہ لگا ہوا ہے, خاندان کے بزرگ جمع ہیں, اچھا لباس پہنا ہوا ہے. کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا, مکے کے سردار اس معاملے میں بات کرنے کے لیے آنے والے, ہمارا خاندان اس لیے جمع. شیطان نے دیکھا موقع بڑا اچھا. عربوں ایک تو خاندانی وقار اور خاندان کی ناز کا بڑا خیال رکھا جاتا. چنانچہ نے کہا کہ خیال تو آپ کا نیک ہے مگر یہ آپ نے سوچا کہ آپ کا قبیلہ اتنا بڑا, آپ کا خاندان اتنا مشہور اور آپ کی بیٹی اتنی حسین و جمیل اور اتنی شریف, آپ جو رشتہ کر رہے مہر آپ نے کیا کہہ دیا؟ اپنی بیٹی کے لیے کوئی معمولی مہر کو آپ قبول نہ کیجیے گا. شیطان کو یہ معلوم کہ عرب میں ایک آدمی چھ یا آٹھ یا دس شادیاں کرتا اس کے لیے کوئی خاص بلکہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتی کہ اگر وہ زیادہ مہر رکھتے تو انسان چھوڑ کے چلا جاتا. کہ مجھے ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ تو دوسرا بیٹی شادی کرنا, مگر وہاں تو اتنی کثرت سے ہر آدمی شادیاں کرتا تھا اسلام سے پہلے کہ وہ مہر وغیرہ کی وجہ سے کبھی کسی رشتے کو قبول نہیں کرتا تھا. اب شیطان یہ سمجھ رہا کہ میں نے بیٹی کا مسئلہ کہہ کے جناب عمر کو مہر زیادہ کرنے سے راضی کر لیا. جناب ہاشم کو کیا فکر ہوگی اس کی, اس شادی وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. مگر جناب ہاشم جب تشریف لاتے ایک مرتبہ سارے قبیلے نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. جناب ہاشم سوال کرتے کہ اب تو میلہ بھی ختم ہو گیا, آپ کی بیٹی بھی آپ کے پاس آ چکی ہوگی, میرے اس بیان کا کیا رہا؟ وہاں سے ہمیں قبول تو ہے مگر یہ بتائیے کہ آپ مہر کیا رکھیں گے؟ آپ ایک مرتبہ جواب دیا کہ آپ مہر چاہتے ہیں ہم آپ کو 100 ایسے ووٹ دیں گے کہ جن کی کھال کا رنگ سرخ اور بال کا رنگ سیاہ. یہ عرب میں انتہائی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. آپ کسی کو سونا دیں گے اس سے زیادہ خوش ہوگا ایسا ووٹ لے کر. جناب احمد انتہائی خوش, اتنا بڑا مہر مل رہا, بعض تاریخوں میں 10 بعض میں 100. لیکن شیطان کو وہی بیٹھا چپکے سے اشارہ کرتا اور کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. جناب عمر کہتے مہاراج ہماری بیٹی ایک ہی بیٹی اکلوتی بیٹی, آپ مہر میں کچھ اضافہ کریں, کتنا بڑا آپ کا خاندان. جناب ہاشم ابھی بولنا ہی چاہتے کہ ان کے چھوٹے بھائی جناب مختلف نے کہا تھی ہمیں قبول, ہم اس کے ساتھ 1,000 اسکال سونا بھی آپ کو دیں گے. یہ اتنا بڑا مہر ہو گیا کہ جناب عمر انتہائی خوش. شیطان پھر اشارہ کرتا, ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری بیٹی کے قدر میں کچھ اور اضافہ کرے. اب جناب مختلف گفتگو اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور کہتے ہیں اچھا ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی کو 5 قمیضیں بھی دیں اور کچھ جناب عمر. مگر شیطان کا پھر اشارہ کہ آپ کچھ اور مطالبہ کریں. وہ ایسا اس حد تک مطالبہ کروانا چاہ رہا کہ خاندان بنی ہاشم ایک مرتبہ واپس چلا جائے, خاندان ہاشم واپس چلا جائے. مگر جناب مطلب کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ اور چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مصر و کافور جو عرب یا خاص طور پر مکے میں انتہائی جنگی چیز ہے, یہ بڑے مثال سے دیں گے. مثال بھی بتائیں گے اس زمانے کے پیمانے سے ہے. جناب اگر انتہائی کچھ شیطان اشارہ کرتا ہے کہ آپ کچھ اور دیں گے, یہ تو آپ کی بیٹی کے قدر کے برابر, قیمت کے برابر, عزت کے برابر لہر نہیں ہوا. جب جناب سلمہ کے والد نے مطالبے کو اور بڑھایا تو جناب مطلب کہتے ہیں کہ اچھا ہم اس کے ساتھ کتنی مقدار میں امبس, بہت بڑی مقدار امبس اور مصری سفید کپڑا اور یمنی چادریں دیں گے, سب عرب میں انتہائی قیمتی چیزیں. آج ہم اور آپ تو سمجھ بھی نہیں پا رہے جناب عمر کتنے خوش ہو گئے کہ ایک مرتبہ جس شیطان اشارہ کرتا جب آپ کچھ اور کہیے تو غصے کی حالت میں, انتہائی خوشی میں بات ہو رہی ہوں, غصے کی حالت میں بڑھتے ہیں شیطان کی جانے اور کہتے کہ آپ بزرگ, آپ بوڑھے, اس لیے میں نے آپ کا احترام کیا, مگر آپ مجھے دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں, میرے سینے سے تشریف لے جائیں گے. بس شیطان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا, وہ کھڑا ہو کے باہر نکلتا, مگر جیسے ہی وہ باہر گیا جناب عمر مدینے کے قبیلے کے سردار, چنانچہ آج کی تقریب میں انہوں نے اپنے ہی جیسے یہودی قبیلے کے سرداروں کو بھی بلایا. 400 یہودی بھی آئے تھے اس تقریب میں, جو رشتہ طے ہونے کی تقریب تھی. جب وہ باہر نکلا تو یہودی جو اپنے میلے میں جناب ہاشم کو دیکھ چکے اور ایک مرتبہ خوف زدہ ہو گئے کہ ان کی پیشانی پر تو وہ نور ہے جو ہمارے بزرگ اور علماء بتا کر گئے کہ نور آخری پیغمبر ہوگا, اس نور کے جس دنیا میں آنے کے بعد پھر یہودیت کا مذہب ختم ہو کے رہ جائے گا. وہ تو موقع کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم اس نوجوان کو یہی قتل کر دیں. شیطان ان کے باہر گیا, انہیں موقع ہاتھ آ گیا. ایک مرتبہ خود جناب سلمہ کے والد سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, جناب ہاشم متحد کو دیکھا اور کہا تمہاری وجہ ہمارے بزرگ کی توہین ہوئی ہے, ہم تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے. یہ چڑھ کی چاند پر تلواریں نکل آئیں. جناب ہاشم نے دیکھا کہ اب آپ اس منزل پہ آ پہنچے کہ جب تک ان کو سبق نہ سکھایا جائے یہ اپنی شرارت سے باہر نہیں آئیں گے. جناب ہاشم کی تلوار کے نکلی 40 یا 70 یہودی جناب ہاشم کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوئے. تب سارے یہودی ایک مرتبہ فرار اختیار کر کے اس فقیرے کو چھوڑ دے گئے. ادھر جناب سلمہ کے والد نے یہ منظر دیکھا, جناب ہاشم سے معافی مانگی کہ آپ کے گھر میں میری توہین ہوئی لیکن قصور میرا نہیں تھا, رشتے کی منظوری بھی, اور اس کے بعد پلٹ کے گھر میں آئے اور انتہائی خوشی کی حالت میں کہتے ہیں کہ بیٹی تو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا, ایک شور ہو گیا تھا, ہنگامہ ہو گیا تھا.
ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ان کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے, شکل سے, صورت سے, لباس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ غریب, لیکن پتا نہیں کہ ہے بھی یا نہیں. ایسا بن کے آیا, اس کو شریعت فقیر نہیں مانتی, اس کو شریعت غریب نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے غریب کس آدمی کا نام ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کی آمدنی کم ہے اور جائز خرچہ زیادہ ہے, یہ فقیر کی تعریف. یہ میں اس لیے تعریف کرنا پڑ رہی کہ اس مسئلے کو آپ بہت مشکل بھی نہ بنا لیں. فقیر کسے کہتے ہیں؟ آمدنی کم ہو اور جائز خرچہ زیادہ ہو. فرق کیجیے, آج کے دور میں ایک آدمی کی تنخواہ ہے 2500 اور اس کا خرچہ, جائز خرچہ 3000 کا ہے. بچے ہیں, بیوی ہے, مثلا بیوہ بہن ہے, غیر شادی شدہ بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, بڑی فیملی ہے, بڑا خاندان, یہ آمدنی ہے 2500, جائز خرچہ ہے 3000. اب شریعت یہ کہتی کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2500 یہ تنخواہ پا رہا, اس کو کہاں سے حق مل گیا فدیہ لینے کا؟ نہیں, کیونکہ اس کی آمدنی کم ہے, خرچہ زیادہ. شرعاً یہ آدمی فقیر ہو گیا, اسے آپ فدیہ بھی دے سکتے ہیں, فطرہ بھی دے سکتے ہیں, زکات بھی دے سکتے ہیں, صدقہ واجب بھی دے سکتے ہیں. اور ایک دوسرا آدمی ہے اس کی تنخواہ ہے 1000 لیکن اس کا خرچہ 900 روپے میں پورا ہو جاتا. فقط اکیلا ہے یا میاں بیوی دو آدمی آرام سے گزارا ہو رہا تو شرن یہ 1000 پانے والا امیر اور غنی, شریعت میں اس کو امیر یا غنی کہتے ہیں, وہ 2500 پانے والا فقیر, فقیر اور مستحق. اگر کہ آپ یوں دیکھیں تو لوگ کہیں گے کہ ایک ایسی الٹی بات کہ 1000 والے کو آپ امیر کہہ رہے ہیں, 2500 والے کو فقیر کہہ رہے ہیں. اگر شریعت میں معیار پیسے نہیں, شریعت میں معیار ہے آمدنی اور خرچے کا توازن. آمدنی کم ہے جائز خرچہ زیادہ ہے. ہاں اگر 2500 تنخواہ جائز خرچہ ہو جائے گا اس نے کچھ ناجائز خرچے اپنے ذمہ لگا لیے اس کو چھوڑ. جائز خرچے جو ہیں وہ ہے زیادہ تنخواہ ہے کم, 10000 بھی کسی کی تنخواہ اور جائز خرچہ 11000 کا ہے وہ شرن فقیر. تو ایسے آدمی اس کو فقیر کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گلی گلی بھیک مانگتا پھر, یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی عالم سے لکھ کر ایک خرچہ ہر دکان پہ لے کے پہنچے. نہیں, فقیر اسے نہیں کہتے. فقیر کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آمدنی چاہے ہو, چاہے کاروبار بھی ہو, چاہے اس کے پاس باقی مکان بھی ہو, مکان ہے اس کو ملا ہے باپ کی طرف سے یہ بنوایا, مگر اب جو خرچہ اور آمدنی ہے وہ پورے نہیں ہو رہے, وہ آتے فقیر. تو اب ایسے جس آدمی کو آپ جانتے ہیں اپنے آس پاس دیکھیں, رشتے داروں میں مل جائے تو بہت اچھا, پڑوسیوں میں مل جائے تو بہت اچھا, اپنے آس پاس ایسے آدمیوں کو دیکھیں. اگر ایسے آدمی نظر آ جائیں ان کو آپ فدیہ دے دیں. یا شریعت نے اس میں ایک دوسرا طریقہ بھی بتایا, وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو فدیہ نہ دے سکیں, نہ دے سکے تو ان کو آپ اپنے گھر بلا کر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں. کھانا کھلائیں کہ ان کا پیٹ بھر جائے, یہ کہے بغیر کہ یہ فدیہ ہے یا کفارہ ہے. یہ البتہ کھانا کھانے والے سب غریب ہونا چاہیے تاکہ فدیہ آپ کا صحیح ہو جائے. اس حصے کی میں مزید وضاحت نہیں کر رہا, مجھے بتانا یہ سب کہ فدیہ تو اتنا معمولی نہ بنائے کہ جو نظر آیا اس کے حوالے کر دیا, اتنا مشکل نہ بنائے جب ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو ڈھونڈنا چاہتے کہ جس کی ایک بائی کی آمدنی نہ ہو. ایسا بھی نہیں ملے گا آپ رشتے داروں میں, ہر آدمی کے رشتے داروں میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں, چاہے وہ اتنے شریف ہوں, خوددار ہوں کہ آج تک انہوں نے زبان سے نہ کہا, مگر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آمدنی کم, خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کا خرچہ زیادہ, بیچارہ کتنی مشکل سے گزارا کر رہا. اب آپ یقین ہو جائے کہ یہ غریب ہے, یعنی آمدنی کم خرچہ زیادہ, اسے آپ فدیہ دے سکتے. تو فدیہ کے اندر اپنی مرضی سے کسی کو نہیں, پہلے تحقیق کر لیں کہ وہ صحیح غریب ہے یا نہیں, پھر اس کو آپ دے. جیسے یہی مسئلہ خمس کا مسئلہ, اب آج کل جہاں ایک اچھائی ہوئی ہے وہاں ایک برائی بھی ہوئی ہے. اچھائی کیا ہوئی ہے کہ لوگوں کو خمس نکالنے کا شوق ہوا ہے, مسئلہ پتا چلا ہے, جوش پیدا ہوا ہے. برائی کیا ہوئی ہے کہ جوش اتنا بڑھ گیا کہ شریعت پیچھے رہ گئی. میں نے اکثر اس کی مثالیں دیکھی, میں آپ کی بات تو نہیں کرتا, یہاں تو 12 لوگ سمجھدار لوگ ہیں. ملیر میں مجلس ہوئی یا رضویہ میں درس ہوا یا نازم آباد میں درس ہوا, مثلا تفن کا مسئلہ میں نے بیان کیا, اب درس ختم ہوا اور لوگ ایک سے 15-15 روپئے نکال کے کھڑے ہو گئے کہ ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا مسئلہ, جتنے جلد ذمہ داری ہو ختم ہو جائے اتنا اچھا ہے, یہ پیسے آپ لے جائیے. فوراً مجھے کہنا پڑا کہ یہ آپ خود نکال رہے ہیں, کوئی چندہ نہیں دے رہے, کوئی ڈونیشن نہیں ہے, کوئی یہاں وہ تھیلی نہیں گھوم رہی ہے یا کوئی وہ صندوقی نہیں گھمائی جا رہی, کہ جو آپ کے سامنے آیا آپ نے اس کو پیسے دے دیے. خمس دینا بیکار اگر صحیح آدمی کو نہ دیا جائے, صحیح جگہ پر نہ دیا جائے تو بالکل بیکار. خمس یہ نہیں ہے کہ ہم امام کا مال نکالیں, خمس یہ ہے کہ امام کا مال امام تک پہنچائے, اپنی جیب سے نکال کر کہیں پھینک کر آ جائے تو وہ خمس نہیں کہلائے گا. تو خمس ہوتا ہی وہ ہے کہ جو صحیح آدمی تک پہنچے, ورنہ کبھی خمس نہیں کہلائے گا. تو اب یہ اکثر یہ عادت ہو گئی ہے لوگوں سے, اسی وجہ سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی واعظین اور علماء جو خمس کے مسئلے پر پڑھنا انہوں نے بند کر دیا, کہ مسجد ختم کر کے اترتے ہیں تو لوگ آدھے لوگ تو خمس ان کو دیتے ہیں, آدھے لوگ کے منظر دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسی کے لیے آج کی مسجد پڑھی تھی, مسئلہ خمس کا بتایا اسی لیے تھا. تو اب کس موقع پر بڑا مشکل ہو جاتا, منع کیا جائے, جس کس کو منع کریں, جس کو شوق ہو گیا ہے یا جس کو صدمہ ہوا اپنے گناہ کا, وہ تو فوراً دینے کو تیار, اور منع نہ کرے تو یہ پریشانی. اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں ہوتی تو مجھے تو ممبر سے کہہ دینا پڑتا کہ ابھی آپ یہ مسئلہ سنیں گے تو پیسے نکال کے مجھے نہیں دیجیے گا, اس لیے کہ مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے یہ پیسے لینے. خود امام کا مال نکالنا کافی نہیں ہے صحیح آدمی تک پہنچائے. صحیح آدمی کون ہے؟ نائب امام. کون نائب امام؟ جس کی تقریب میں آپ ہیں ان تک پہنچائیے. ان تک پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ انہوں نے آپ کے شہر میں اپنا جو نمائندہ مقرر کیا اس تک جا کے یہ خمس پہنچا دیجیے. مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان کا نمائندہ. خمس میں یہ نہیں چلتا کہ ہمیں کوئی عالم بہت پسند ہے تو ہم نے کہا ان کو خمس دے دیں. ہمارا پسند ہونا دوسری بات, مگر ہمارا مجتہد ان کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا؟ جب تک کہ وہ ان کو نمائندہ نہ بنائے ہم اس کو خمس نہیں دے سکتے. مثلا ہم نے قرضہ آپ سے لیا, آپ نے بتایا کہ بھائی میرے ان بھائی کو پیسے واپس کر دیجیے گا. ہم نے تو نہیں, ہمیں تو خود آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, بہت اچھے لگ رہے ہیں, بہت پسند آ رہے ہیں, پیسہ آپ کا ہے ہم تو ان کو دیں گے جن کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں. آپ کہتے بھی ہیں کہ بھائی میرا پیسہ ہے, میں کہتا ہوں ان کو دیجیے, نہیں مجھے تو یہ پسند نہیں آ رہے ہیں, ان کی کوئی چیز مجھے کھٹک رہی ہے, یا یہ کہ ان کا طریقہ یا ان کی مجلس یا ان کی کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, پیسہ بہرحال جس آدمی کا وہ اس کو بھیج رہا ہے آپ کو دینا, سوائے کس صورت سے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ آدمی خود ایک دھوکے باز ہے, وہ دوسری بات. لیکن یہ نہیں کہ ہمیں چونکہ ہمیں خلا آدمی پسند ہے ہم اس کو دیں, وہ اپنے خمس کو اپنے ہاتھوں ضائع کرنا ہو گیا. تو خمس میں یہ بڑی بے احتیاطی ہو گئی کہ جب زیادہ آدمی کو خمس کا شوق ہوا تو یہ بہرحال بڑا صدمہ بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب ہم سب کر کے بیٹھے, جتنے جلد ہے صحیح جگہ پہنچا دو, مگر جلدی کرنے میں یہ غلطی نہ کر جائے کہ خمس ضائع کر, بلکہ صرف اسی آدمی کو دیں جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ اس کے پاس آپ کے مستحق کی جانب سے یہ اجازت ہے کہ وہ خمس جمع کر سکتا ہے, اس کے علاوہ خمس دینا صحیح نہیں. اور اس کا آسان اور بہترین طریقہ یہ کہ سب سے بہتر اور محفوظ تو وہی ہے جو آپ کو آپ کے مستحق کی رسید لا کر دے دے, آپ نے خمس دیا اور رسید دے دے. ویسے اگر رسید نہ بھی دے اور اس کے پاس اجازت نامہ آپ کے مستحق کا ہے تو اس کو خمس دے سکتے ہیں. اچھا اس میں کسی سے پوچھنے میں کوئی شرم بھی نہیں, لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ وہ برا نہ مان جائے یا ہم کو برا نہ لگے, یہ برا ماننے کا مسئلہ نہیں. یہاں پہ ہم تو توہین نہیں کر رہے, فقط یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آقا خلی کو خمس دینا, کیا آپ کے پاس ان کی اجازت ہے؟ اس میں کوئی برا ماننے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے ضروری کہ آپ یہ تحقیق کر کے خمس دیں. ایسا نہیں کہ جو پسند آ گیا آپ نے اس کے ہاتھ میں خمس دے دیا. پہلی تو یہ بات, اس میں لوگ بڑی غلطی کر جاتے ہیں اکثر. سر میں نے جیسا کہ کہا کہ یہاں تو سمجھدار لوگ ہیں صحیح جگہ خمس دیتے, بلکہ اتنے سمجھدار ہیں کہ صحیح جگہ خمس دیتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ دے یا نہ دے. لیکن جو دوسرے مقامات ہیں جہاں پہ ابھی لوگوں کے پاس اتنا فقہ کا علم اور مسئلہ نہیں پہنچا, وہاں سے ایک بات دوسری ہے کہ بس کسی طرح سے نکال دو خمس, چاہے صحیح ہو غلط, اور کیسے کی صورت میں بات دوسری جگہ بھی جاتی ہے اس لیے مسئلہ بتانا پڑ رہا. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ آپ کو خود یقین ہو کہ یہ آدمی نمائندہ, یا دو عادل آ کر بتائے دو عادل کہ یہ نمائندہ. ہاں ایک صرف صورت ہو سکتی وہ یہ کہ جس آدمی کو آپ بالکل قابل بھروسہ سمجھتے ہیں اسے آپ پیسے دیں, کس لیے یہ کہہ کر کہ یہ پیسے میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں, آپ اس پیسے کو مستحق یا ان کے نمائندے تک پہنچا دیں. اس صورت میں جس آدمی کو آپ نے دیا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے رسید بھی مانگیں تاکہ پتا چلے کہ وہاں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. تو اس طرح خمس میں اتنی تاکید کہ دینا بیکار ہے جب تک کہ صحیح جگہ نہ پہنچایا جائے, اسی طرح سے فدیے میں بھی خالی پیسے نکال دینا یا پرچیاں تقسیم کر کے لوگوں کو کھانا کھلا دینا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ صحیح معنوں میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ آدمی مستحق. یہ فدیے کا مسئلہ بھی ہے اور ہر اس جگہ کا مسئلہ جہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا واجب. مثلاً حج اور عمرے میں جو غلطی کر کے آتے ہیں وہ جانور آ کے ذبح کرتے ہیں, ایک غلطی پر ایک کفارہ ہوتا ہے بکرے, اب اس کا گوشت غریبوں کو پہنچانا, وہاں بھی یہی مسئلہ کہ تحقیق کرو کہ غریب ہے یا نہیں. جو آدمی ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑے اس کے لیے جرمانہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 7 روزے رکھو, یہ تو بڑا مشکل جرمانہ ہے, بہت کم آدمی رکھ پائیں گے. اس کا ایک پہلو آسان, یا 7 روزے رکھو یا 7 غریبوں کو کھانا کھلا دو, یہ آسان. 2-2.5-3 روپے میں غریب کو کھانا کھلایا جاتا, 100-150-200 روپے میں ہم ایک روزے کا گناہ معاف کرا سکتے ہیں. تو وہاں بھی یہی مسئلہ کہ جس غریب کے پاس جا رہے ہیں کھانا لے کر تحقیق ہونا چاہیے کہ یہ صحیح غریب ہے. بہرحال یہ فدیے کے مسائل کیونکہ اہم تھے اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آ گئے. آج ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ, حضرت رسول خدا کا واسطہ, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمارے دلوں میں موجود محبت رسالت و آل رسول کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں آل محمد کے ساتھ مشہور فرما. خداوندہ محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ شہداء کربلا کے بے گور و دفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما کر علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے. خداوندہ ان تمام مظالم کے انتقام اور سیرت رسول خدا کے عملی نمونے کے مشاہدے کے لیے وارث محمد و آل محمد امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
ہمیں 70 علماء کے نزدیک 2 دفعہ پانی ڈالنا پڑتا ہے علی, تو اب بعض مستحبین کا یہ فتویٰ ہے, یہ نظریہ ہے, یہ خیال ہے کہ نئے استنجا میں بھی یہ شرط ہے کہ پہلی دفعہ کا پانی نہ ہو, آخری دفعہ کا ہو تو ساتھ, کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے مستحبین کے نزدیک نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. بار بار موجودہ مراجے کہتے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلی دفعہ کا پانی ہو, دوسری دفعہ کا پانی ہو, تیسری دفعہ کا پانی ہو, ماں استنجا ہر صورت میں پاک ہے. ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ اگر کبھی انسان کو ایسا پانی مل جائے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ استنجا والا پانی ہے یا کسی اور نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہوا, یعنی ایسا پانی ملے کہ یقین ہے کہ یہ پانی کسی نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہوا تھا, اب شک ہو رہا کہ وہ جو نجاست جس کے لیے اس پانی کو استعمال کیا گیا وہ پیشاب اور پیخانے کی جگہ ہے یا کوئی اور نجاست, کیونکہ اگر کوئی اور نجاست ہے تو وہ نجس ہوگا اکثر علماء کے لڑکی مائع سنجا ہے تو وہ خاک ہوگا. اس صورت میں کوئی خمینی دونوں کہتے ہیں کہ اس شخص کو توجہ نہ دے اور اس پانی کو پاک کر دیں. جن کی سمجھ میں وغیرہ آگے نہیں آیا تو اتنا عام مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ترتیب کے مطابق اس لیے بیان کرنا پڑ رہا. آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام کو تو بہرحال پاک کرنا پڑے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں, مگر پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے میں اگر انسان اپنا ہاتھ بھی استعمال کرے تو ہاتھ کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ جب پیخانے کا مقام پاک ہوگا اگر ہاتھ سے نجاست نہیں لگی ہے تو ہاتھ کو بہت پاک ہو گیا, اس پر الگ سے پانی ڈالنا ضروری نہیں. اس کو شریعت سے تبدیلیت کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ایک چیز پاک کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسری چیز بھی پاک ہو جاتی ہے, تو اصل میں پیخانے کا مقام پاک کرنا تھا, اور اگر ہم ہاتھ استعمال کر رہے ہیں تو پیمانے کا مقام پاک ہونے کے بعد آپ کو بہت صاف ہو گئے. یہ تو ایک مسئلہ مکمل تھا. یہ ساری تفصیل کس کی تھی؟ چوتھے پانی کی, یعنی وہ پانی جو پیشاب اور پیمانے کی جگہ کو پاک کرنے میں استعمال ہوا. اب دو تین مسئلے پانچویں پانی کے بارے میں, وہ پانی جو عام نجاستوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو. تو اس میں پہلا مسئلہ تو یہی سمجھ لیجیے کہ عام نجاستوں کو دور کرنے میں جب ہم پانی ڈال رہے, پانی استعمال کر رہے, جس پانی کو غسالہ کہا جاتا, جب ہم پانی استعمال کر رہے تو اب اس نجاست کو دور کرنے کی ہم ہاتھ خاص چیزیں لگا رہے ہیں, مثلا رومال ہاتھ میں قتل کے رومال کو دھو رہے, اب رومال جب پاک ہوگا تو ہاتھ بھی ہمارا خود بخود پاک ہو جائے گا. چنانچہ اس رومال کی وہ چیزیں کہ جو ہاتھ تک پہنچ رہی ہے ان کی وجہ سے ہاتھ نجس نہیں ہوگا, کیونکہ رومال پاک ہوگا تو ہاتھ بھی پاک ہوگا. ہاں, وہ چیزیں جو رومال سے اڑ کے ہمارے چہرے پر آئی ان کا مسئلہ الگ ہے. اسی طریقے سے جب کسی نجس کپڑے کو کسی برتن میں رکھے دھوتے تو اصول شریعت کے مطابق تو نجس کپڑا ہے, برتن میں رکھ کر دھویا برتن بھی نجس ہو گئے, کپڑا تو ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے, برتن تین دفعہ میں پاک ہوتا ہے قلیل پانی سے. اب یہ نہیں کہ کپڑا دھونے کے بعد نکالیں اور برتن کو نجس سمجھ کے تین دفعہ پاک کریں, نہیں, وہ پانچ برتن جو پہلے پانچ تھے اس میں رکھ کے کپڑے کو دھویا جا رہا, جب کپڑا پاک ہوگا تو برتن خود بخود پاک ہوگا, الگ سے پانی ڈالنا یا غوطہ دینا اس کی ضرورت ہے. اور یہ تو پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب کسی چیز کو, جب کسی کپڑے یا برتن کو دھویا جاتا تو دھونے کے بعد کپڑے کو تو نچوڑا جائے گا, برتن میں یہ ہے کہ پانی پھینکا جائے گا, کپڑے کو نچوڑنے کے بعد اور برتن کے پانی کو پھینکنے کے بعد جو پانی ان میں باقی بچے اس کو خود بخود پاک مانا جائے گا. آپ مانا سومینی کے فصلے میں بھی, اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ کیا مسئلہ بیان ہو گیا. آپ سومینی کا مسئلہ یہ تھا کہ کپڑا دھونے میں جتنی مرتبہ بھی دھونا پڑے وہ سارا پانی نجی. اب یہ کپڑا یہ رومال ہم کو دو دفعہ دھونا تھا, اس کا مقصد یہ کہ دونوں دفعہ کا پانی نجی, ہم نے اس کو دونوں دفعہ نچوڑ دیا, پانی تو نکل گیا مگر کچھ پانی تو اس میں باقی بچا. تو میں نے صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی نجی تھی, اس کا مطلب یہ کہ پانی اب تک نجی تھی. یہی مسئلہ تھا برتن میں, برتن میں اگر ہم تین دفعہ اس میں پانی ڈال کے پاک کر رہے ہیں تو سمینی صاحب کہتے کہ ہر دفعہ کا پانی نجی, نجاست کو دور کرنے میں جو پانی استعمال ہو تو نجیس. تو خیر پہلی دفعہ پانی ڈالا پھینک دیا اور نجیس مانا, دوسری دفعہ پانی ڈالا برتن میں ہلایا جلایا پھینک دیا, ہم نے کہا کہ وہ پانی بھی نجیس, تیسری دفعہ پانی ڈالا ہلایا جلایا پھینک دیا, تیسری دفعہ کا پانی بھی نجیس, مگر برتن میں اس پانی کی جھیلاہٹ اور کڑی تو رہ جائے گی, وہ جو باہر پانی پھینکا ہے وہ نجیس, تو اسی یہ اسی پانی کا دوست اور ساتھی تو ہے جو برتن کے اندر موجود جو لگا ہوا ہے چاروں طرف برتن کی دیواروں, اس کو بھی نجیس مانیں, سر خود صاحب کے بچے میں تو اس مسئلے کی ضرورت نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ جو پانی آپ نے باہر پھینکا ہے جب وہ پاس ہے تو برتن کے اندر کا تو پانی بہرحال پاس ہوگا. تو وہ علماء بھی جو نجاست دور کرنے والے پانی کو نجس سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال جو پانی کپڑے یا برتن سے الگ ہو جائے گا وہ تو نجس, مگر جو کپڑے کے اندر رہ جائے گا نچوڑنے کے بعد بھی, کیونکہ ایک حد تک نچوڑا جائے گا, عرفان یہ کہا جائے آپ کی نگاہ میں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح نچوڑا اس پانی کو معافی بچے. برتن تو یہ مسئلہ ہے کہ گھر کے آپ نے پھینک دیا, اب اس میں جو پانی کے قطرات رہ گئے ہیں ان کو تو پوچھ کے باہر نکالنا واجب نہیں, یہ جو پانی رہ گیا ہے اندر یہ بہرحال سب کے نزدیک پاس, لیکن یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا جب وہ پہلا مسئلہ جس کی سمجھ میں آ گیا. ایک آخری مسئلہ اس سلسلے میں اور بتا دیا جائے, اس کا بھی یہ مسئلہ بھی آقا خمینی والوں کے لیے زیادہ اہم ہے, ان والوں کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مسئلہ وہی ذہن میں رکھیے کہ نجاست دور کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جائے وہ جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ لگی کوئی بات کے یہاں ایک مقام پر پاس ہے خمینی صاحب کے لگی, لیکن اگر انسان دیکھیے بڑا اہم مسئلہ ہے آقا خمینی والوں کے لیے, اگر انسان اس نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی ڈال رہا ہے کیونکہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہو جائے گا اگر ذہن صاف نہ چل سکا, اس لیے مجھے تھوڑا کشتی سے بتانا پڑے گا کچھ رفتاری, اور آپ نے کوئی کی نزدیک بھی یہ مسئلہ ثابت ہے پہلی یا دوسری دفعہ کے پانی کے لیے کہ اگر انسان اس نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی ڈال رہا ہے جو نجاست یقینی ہے یا شریعت میں ثابت ہے, تب تو یہ سارا مسئلہ آپ نے سنا کہ وہ سارا پانی نجس ہے, کوئی صاحب کہتے ہیں آخری دفعہ کا پاس ہے, ہمیں صاحب کہتے ہیں وہ بھی نجس ہے, لیکن اگر انسان بطور احتیاط کسی چیز کو پاس کر رہا شک کی وجہ سے, تو نجاست میں پرانا ایک مسئلہ گزر گیا کہ 90% آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز نجس اور 10% دل کہہ رہا ہے شاید پاس, تو 10% کی بات کو مانیں گے 90% کی بات کو نہیں, کیونکہ نجاست کے لیے یقین یا عادل کی گواہی یا اس کے مالک کی گواہی ہونی چاہیے. تو اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بات جیسے میں نے کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان چیزوں کو پاس کرتا ہے بطور احتیاط, احتیاط ان معنوں میں کہ شریعت کی روشنی میں وہ نجس نہیں, مگر ہمارا دل نہیں مانتا ہے, ذرا شک ہونے لگتا ہے کہ بھائی ذرا سی تو زحمت ہوگی پاک کر لو, کیوں بلا وجہ کوئی عبادت بیکار ہو جائے یا کوئی اور خرابی ہو جائے, مسجد میں جانا ہے کعبے میں جانا ہے یا نماز پڑھنا ہے یا کوئی ایسا کام, تو وہ نجاستیں بھی ہمارے یہاں جو ذرا دیدار لوگ دور کر دی جاتی ہے کہ جس میں شک ہو رہا, کیونکہ وہ احتیاط ہے, احتیاط ہر وقت کرتی سوائے اس مقام کے جب وہ وسواس میں بننے پائے. تو اب جو اب بطور احتیاط کسی چیز کو دھو رہے, یعنی ذہن میں رکھیے احتیاط کا مقصد یہ ہے کہ 50% 60% ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ چیز نجیس, مگر کیونکہ 60% سے نجیس نہیں ہوتی, چرن تو یہ پاس ہے ہم اپنے اطمینان کے لیے ادھر پاس وہ جو ہم دھوتے ہیں اس میں جو پانی استعمال ہوگا وہ پاس, اگر کہ احتیاط کیا ہے کہ اس سے بھی بچا جائے, جب آپ ادھر احتیاط کر رہے ہیں تو اس پانی میں بھی احتیاط کریں, مگر یہ واجب نہیں, یعنی اگر ہم اس پانی سے نہ بچیں اور وہ پانی ہمارے کپڑے یا جسم پہ لگ جائے تو ہماری نمازیں صحیح, تو جو پانی اس وقت نجاست کو دور کرنے کے جب کہ شرم نجاست ثابت نہیں اور ہم صرف احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں, اس پانی کو جو استعمال ہوگا پاک مانا جائے گا, خوئی صاحب کے یہاں بھی خمینی صاحب کے یہاں برتن نجس نہیں ہے, ان معنوں میں ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل ابھی اس کا جو ہے اس برتن کے قریب پہ گیا اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس نے اس پر پانی پی لیا, اگر ہم نے آنکھ سے اس کو پانی پی کر نہیں دیکھا, اس کے اٹھتے ہوئے چوہے کو دیکھا, منہ سے ٹپکتے ہوئے پانی کو دیکھا, برتن کے قریب سے اسے آتے ہوئے دیکھا, اب اگر ان چیزوں سے کسی کو یقین ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کے نزدیک وہ برتن نہیں, مگر اگر ہم کو یہ تینوں چیزیں دیکھنے کے بعد تو کسی بھی یقین نہیں ہوا, روپے میں 12 آنے یا 14 آنے اطمینان ہو رہا ہے کہ یہ کتے نے ضرور پانی پیا ہوگا مگر آنکھ سے نہیں دیکھا, ہمارے لیے تو ویسے پاک, اب دل کہہ رہا کہ احتیاط اس کو دھو ہی لو تو اچھا ہے, اس کا اتنی نجیس ہے یا خبیز چیز ہے اس کو دھو لو تو اچھا ہے, گناہ کہ ہم نے اس کو 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھو لیا کہ زیادہ کیا ہے ہمارا صرف پانی تھوڑا ضائع ہو تو ٹھیک ہے, دل کو اطمینان ہو جائے. اب اس میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے, پھینک رہا ہے, گر رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, وہ سب بالکل پاک ہے. کوئی کام کے یہاں سے کوئی نہیں صاف کیا, پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, چھ دفعہ تک کا پانی بھی صاف ہے. کوئی کام کیا پانچویں دفعہ سے تو خیر پاک ہوتا ہے, اور تو میں نہیں صاف کیا نہیں پاتے, کیونکہ آپ شریعت کے مسئلے پہ عمل نہیں کر رہے, اپنے دل کے اطمینان کے لیے عمل کر رہے ہیں, تو بہرحال اس کو نجس نہیں مانا جائے گا. اب ایک آخری مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ساری گفتگو دلچسپی کے ساتھ سنی, ان کے لیے اہم مسئلہ ہے. جن کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی ان کے لیے تو اتنا اہم مسئلہ نہیں. کہ یہ جو اب تک ہم نے ساری بحث کی ہے اور وقت لگایا ہے کہ وضو کے پانی کا یہ مسئلہ, غسل والے پانی کا یہ مسئلہ, اور استنجا کے پانی کا یہ مسئلہ, اور نجس دور کرنے کے پانی کا یہ مسئلہ, یہ شاید میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, اس دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی اسے شیخ ایسے سنے تو بھی یہ بات اس کے کان تک پہنچے. یہ سب اس وقت ہے کہ جب آپ ان چیزوں کے لیے قلیل پانی استعمال کر رہے ہیں, قلیل پانی سے آپ نے وضو کیا یا غسل کیا, قلیل پانی سے پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کیا, قلیل پانی سے زمین کو یا کپڑے کو یا برتن کو دھویا, تب یہ مسئلہ کہ یہ پانی خود پاک ہوتا ہے, دوسرے دفعہ استعمال ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ نے کل یا جاری یا بارش کے پانی کو یا کنویں کے پانی کو استعمال کیا ہے وضو یا غسل یا استنجا کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ پانی بالکل پاک ہے, اس سے دوبارہ ہر نجاست دور ہو سکتی ہے, اور اس سے دوبارہ وضو بھی ہو سکتا ہے, دوبارہ غسل بھی ہو سکتا ہے. تالاب کا پانی وہ صاف کی جا کر اس میں غسل کر کے باہر نکلے, اس پانی سے کوئی فرق نہیں ہے. تالاب کا پانی 50 آدمی کپڑے لے کے جائیں, جس میں پیشاب لگائے, اس میں ڈال کے نکالیں اور صاف کریں. قلیل پانی ہوتا مثلاً لوٹے کا پانی یا جس کا پانی یا کپڑے کا پانی, تو ایک مرتبہ کپڑا صاف کرنے سے وہ پانی نجس ہو جائے, آکار کو میں نیچے پڑتے ہیں. لیکن قلیل پانی کے علاوہ جو پانی, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی قلیل پانی کے علاوہ جو پانی ہے پورا جاری, وہ اگر استعمال بھی ہوا ہے نجاست کو دور کرنے یا وضو اور غسل, تب بھی وہ پاک ہے, اور دوبارہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, تین مرتبہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, 50 دفعہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تب تک استعمال ہو سکتا ہے جب تک وہ پور سے کم نہ رہ جائے, پھر قلیل پانی بن جائے گا اور اس کے مسئلے چلے گا, یا مسلسل نجاست ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے. یہ دو چیزیں نہ, یعنی پانی ہے اس کا رنگ اور بوا مزہ نہیں بدلا, اور وہ کم بھی نہیں ہوا, اتنا کم کہ قلیل بنے, کم نہیں ہو, تو 50,000 دفعہ بھی اس سے استنجا کیا جائے یا زمین کو دھویا جائے یا نجاست دور کی جائے, وہ خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. بات ختم ہو گئی, صرف یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اگر ٹوائلٹ کے نل کے نیچے لوٹا رکھ کے لوٹا بھر کے نکال لیا جائے تو یہ جاری, یہ سر پانی نہیں ہے, یہ قلیل پانی ہو جائے جب نل بند ہو. لیکن اگر نل سے ڈائریکٹ پائپ لے کے پاس کیا جائے پیشاب کے مقام کو, تو یہ سر پانی. یہ کچھ باتیں اس میں دہرانا پڑتی کہ جب یہ گفتگو کیسے کی صورت میں دوسرے مقامات پہ پہنچتی ہے تو لوگوں نے ہر چیز تو سنی نہیں ہوتی. اب ایک کیسے سنیں گے تو غلط فہمی ہو جاتی ہے اگر یہ آخر میں مسئلہ نہیں بتایا جاتا. اتنا دیکھ لیے اس کو بیان کر دیا گیا. آج کی نجاست کے سلسلے جو شروع کا اعلان تھا وہ گفتگو مکمل نہ ہو سکی. استعمال شدہ پانی, استنجا کا پانی اور مسالے کے پانی کے مسئلے بیان ہوئے. نجاست کیسے ثابت ہوتی ہے یہ ایک آخری مسئلہ رہ گیا ہے, آخری مسئلہ ہے. صرف جاری پانی کے مسئلے ہیں, جس کے بجائے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب ہم مطالعات کی تو گفتگو شروع کر ہی دیں کہ نجاستیں کس طرح پاک ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد جاری پانی پر آئیں گے. کیونکہ اگر جاری پانی میں 3-4 ہفتے لے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ابھی نئی نہیں ہیں ان ذہن سے نہ نکل جائے, اور جب وہ بتایا جائے کہ کپڑا کس طرح پاک کرو اور برتن کس طرح پاک کرو, تو یہ سب دوبارہ نہ دہرانا پڑے. درود بھیجے محمد والے محمد. تو شروع ہو رہی تھی ہماری شرک کے بارے میں. شرک جو عظیم ترین گناہ اور بدترین نافرمانی ہے اپنے پروردگار میں. صاحبان ایمان کے مجمع یا مسلمانوں کے حلقے میں شرک کے اس مفہوم پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جس میں ایک سے زیادہ خدا کے ماننے والوں کی اس عقیدے کو غلط قرار دیا جاتا یا بتوں کی پوجا کرنے کو باطل قرار دیا جاتا یا سورج ہو, چاند ہو, آگ ہو, پتھر ہو, زلزلہ وغیرہ خدا کی مخلوق سمجھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نہیں. مسلمانوں اور مومنوں کے مجمع یہ ایک بات کو تسلیم شدہ لا الہ الا اللہ اس کائنات میں سوائے معبود برحق کے اور کوئی معبود نہیں. مگر جب صرف پر گفتگو ہو رہی تو کچھ ایسے پہلو سامنے لانا پڑتے جو اسلامی ماحول اور ایمانی معاشرے کے اندر بھی رفتہ رفتہ داخل ہو گئے. اگر یہ چیزیں جو آپ سنیں یہ وہ صرف تو نہیں ہے کہ جو انسان کو مشرک بناتا, اسی لیے روایت میں ان چیزوں کو کہا گیا ہے صرف اصغر, چھوٹا صرف. ایک ہے بڑا صرف جو انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, تو پروردگار عالم کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا, باقی ہر گناہ کو معاف کیا جا سکتا. تو اس سے مراد وہ شرک اکبر ہے جو ہماری گفتگو کا موضوع نہیں. شرک اکبر یعنی شرک کے وہ پہلو جو ہمارے معاشرے میں آ گئے جن سے ہم مشرک تو نہیں بنتے ہیں مگر گناہگار ضرور بنتے ہیں. اور شرک جیسا گناہ نہ ملے تو اس کے قریب قریب گناہ مل سکتا. یا یہ ایسے عقیدے کہ جس میں انسان ذرا سی بے احتیاطی کرے تو وہ مشرک بن بھی جاتا ہے, ان کو تھوڑا سا واضح کیا جائے گا اس سلسلے کا خارج. اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول اس لیے بھی شروع میں بتا دوں, اگر کہ میرا جہاں تک حافظہ کام کر رہا ہے تبھی یہ بات آ چکی, ایک بنیادی اصول یہ بتا دیا جائے کہ انبیاء 124,000 انبیاء یا 12 امام یا خدا کے صالحین بندے, ان سب کی تمام تر تعلیمات و تبلیغات کا مقصد دنیا سے شرک کا خاتمہ اور تمام دنیا کو ایک خدا کی عبادت میں لا کے جمع کرنا تھا. اور ہر نبی اس مقصد کے تحت اس کے زمانے اور ماحول کے اعتبار سے مختلف قسم کے احکام ملے تھے. یہ سب لوگوں کو خدا کی عبادت میں لا رہے ہو تو یہ طریقہ تمہاری شریعت میں, یہ طریقہ ہے تمہاری شریعت میں, یہ طریقہ اس کو کہا جاتا ہے شریعت. تو انبیاء کی شریعتیں بدلتی رہتی فقط اس لیے کہ ماحول اور لوگوں کے بدلنے وہ طریقے پروردگار آدم بدل رہا. اسی وجہ سے اگر ہم وہاں قبل کے کسی نبی کی شریعت کا حسن ملے کہ حضرت نوح کی شریعت میں یہ ہوتا, حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ ہوتا, تو جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ یہی چیز خدا نے اسلام میں بھی باقی رکھی اس وقت تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام جو آیا تو ہر نئی چیز لے کے نہیں آئے. میں نے آج سے 3 سال پہلے گفتگو کی کہ اسلام کے احکامات کی جو قسمیں, حکم انزائی اور حکم جعلی. حکم انزائی یعنی جو پہلے سے حکم چلا رہا حضرت ابراہیم کی شریعت کا, اسلام اسی پر انزا کیا یعنی اسی کی تصدیق کر دی کہ بس یہی ٹھیک ہے تم بھی یہی کرو. حتنے کا حکم, داغی کا حکم, غسل جنابت کا حکم, طواف میں ساتھ چکر لگانے کا حکم, ارفات اور منا میں جانے کا حکم, یہ احکامات انزائی رسول کی ظاہری ولادت سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں احکام. اسلام نے کہا یہی ٹھیک ہے اس کو باقی رکھو. اور کچھ احکامات جعلی, پرانے احکامات کو توڑ دیا, کہا آج سے وہ حکم ختم, اب یہ نیا حکم آ گیا ہے جس پر تمہیں عمل کرنا. لیکن یہ شریعتوں کی حد تک, یہاں تک عقیدے کا تعلق آدم سے لے کر فاطر تک اور پہلے امام سے لے کر آخری امام تک, عقیدے کے اعتبار سے کبھی تبدیلی نہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں کوئی اور عقیدہ دیا گیا اور رسول خدا کے زمانے میں کوئی اور عقیدہ. شریعت میں تبدیلی ہوئی, عقیدے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس اعتبار سے اگر کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ فلا چیز وہاں قبل کے نبی کے زمانے میں تھی عقیدے کے اعتبار سے فلا چیز تھی, تو کبھی اس چیز کو اب ہم شرک نہیں کہہ سکتے اور غلط نہیں کہہ سکتے. یعنی دوسرے الفاظ پروردگار عالم کسی بھی نبی نماز روزے میں گانے میں پردے میں داڑھی میں حلال و حرام کے مسئلے مختلف احکامات دیے کہ ایک کے یہاں ایک چیز حلال کی دوسرے کے یہاں حرام, مگر عقیدے میں جو شروع سے عقیدہ ہے وہ آخر وقت تک ہے, جو دور کے زمانے میں شرک ہے وہ قیامت کا شرک رہے گا. میں نے پہلے بھی ایک مثال دی کہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت کہ اگر کوئی آدمی غیر خدا کو سجدہ کرے, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو فقط خدا کے لیے مخصوص ہے شریعت رسول, بلکہ اکثر مجتہدین کا فتویٰ کہ سجدہ ہی نہیں رکوع بھی صرف مخصوص ہے ذات الہی سے, چنانچہ نہ کسی غیر کو سجدہ کر سکتے ہیں نہ رکوع کر سکتے. اسی وجہ سے جو پرانے زمانے کے بادشاہوں میں رواج کہ انسان کو اتنا جھک کے صاف کلام کرنا پڑتے کہ جب بالکل رکوع تک انسان پہنچ جاتا, یا لکھنؤ کی تہذیب کے اندر جو لوگ زیادہ مہذب بننے کی کوشش کرتے تھے وہ آداب کرتے کرتے اتنا جھک جاتے تھے کہ رکوع کے برابر پہنچ جاتے تھے. تو اکثر مجتہدین کے فتوے میں یہ بھی حرام, جس طرح سجدہ کسی غیر خدا کو نہیں ہو سکتا, رکوع بھی نہیں ہو سکتا. اور بات بڑی نازک مگر ہے حقیقت, جس طریقے کہ معصومین تک کو سجدہ کرنا جائز نہیں, اسی طریقے اکثر علماء کے فتوے میں رکوع بھی جائز نہیں. زیارت پڑھتے ہوئے بعض اوقات لوگ جوشی عقیدت کے اندر جب رخ کرتے ہیں اس مقدس مقام کا جس امام سے منصوب زیارت پڑھ رہے ہیں, یا امام زمانہ کی زیارت, تو اتنا جھکتے چلے جاتے ہیں کہ تقریباً رکوع کے برابر پہنچ جاتے ہیں. جو اکثر علماء کے فتوے میں جس میں موجودہ مناجے بھی شامل ہے حرام اور گناہ, اتنا کسی غیر خدا کے سامنے جھکنا. تو مہاراج رکوع اور سجدہ مخصوص ہے سفر پروردگار الہی سے, اس کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. مگر اگر کوئی شخص اس میں غلطی کرے اور غیر خدا کو رکوع کرے یا غیر خدا کو سجدہ کرے, تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے گناہ کیا, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے شرک کیا. اس لیے کہ ماخمل کی شریعت, چاہے وہ حضرت یوسف کا زمانہ ہو کہ جب یعقوب اور بھائیوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا, یا آدم کا زمانہ ہو کہ جب ملائکہ نے آدم کے سامنے سجدہ کیا, سجدے کی اجازت موجود تھی, اور اجازت موجود ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں. اس لیے کہ جس کی اجازت ایک دفعہ بھی مل جائے, چاہے بعد میں آرام ہو جائے, وہ شرک نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم شرک کی اجازت نہ کسی شریعت میں دے سکتا ہے, نہ اس سے کسی شریعت میں بھی. تو عام طور پر جو جب زیادہ سختی پہ آتے تو کہتے ہیں دیکھیے لوگوں, یعنی اپنے خود صاحبان ایمان خدا لوگوں کو دیکھیے وہ تو شرک کرتے ہیں, اور مثلا امام کے روضے میں جا کے سجدہ کر رہے ہیں, یا قاضی کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, یا دوسرے اعتراض کرنے والے جب ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ مشرک. یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا وہ گناہگار کہا جا سکتا, وہ بھی اس شرط کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی کی نیت کیا ہے. کیونکہ اگر قاضی کے سامنے میں سجدہ کر رہا مگر یہ سجدہ شکر پروردگار کا سجدہ, جب پروردگار کا احسان کے جس نے ہمیں معرفت اہل بیت عطا کی, تو یقیناً اس سجدے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ عبادت. تو اگر یقین بھی ہو جائے کہ یہ غلط نیت سے سجدہ کر رہا, تب بھی یہ شرک نہیں بن سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ ایک گناہ بنے گا. تو شرک جس پر ہماری گفتگو شروع ہونے والی, نہ تو اتنا زیادہ آسان قسم کا مسئلہ کہ آدمی شرک کے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر بانٹتا پھرے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹر کے پوسٹر لگے, ہر چیز شرک, ہر چیز شرک, ہر چیز شرک. اور نہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, دار الخلائق اجمعین, بائد الانبیاء والمرسلین, والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين, لا سيما على بحجة الله في الحرمين وحجته على العالمين, أجل اللهم له الفرج, ورحمة الله على شيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة رسول خدا کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کے بچپنے کے اس دور کے حالات بیان کیے جا رہے تھے جو رضاعت کا یعنی دودھ پینے کا زمانہ کہلاتا ہے. اور پچھلے ہفتے ہماری گفتگو جناب علیمہ تاجیہ کی مقدس شخصیت کے بارے میں ہوئی تھی, اور بات اس منزل تک پہنچی تھی کہ جناب علیمہ تاجیہ کو پروردگار عالم کی جانب سے یہ عظیم ترین سعادت اور برکت حاصل ہوئی کہ سردار انبیاء نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ ان کے گھر میں گزارا. یہ بات پھر ذہن میں رکھیے گا کہ 8 دن کی عمر تھی پیغمبر اسلام کی جب پیغمبر اسلام اپنے دادا جناب عبد المطلب کے گھر سے منتقل ہو کر قبیلہ بنو صحاب کی جانب چلے, جناب حلیمہ تاجیہ کی گود میں ہیں. 8 دن کی عمر ہے, اس اعتبار سے ایسا زمانہ ہے کہ نہ ماں کو پہچاننا چاہیے, نہ دادا کو, نہ چچاؤں کو. جناب حلیمہ تاجیہ کو راستے میں پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ جس ہستی کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جانور گزرتے ہیں تو وہ حلیمہ صادیہ کو مبارکباد دے رہے ہیں, درختوں کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو وہاں سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی ہیں, پتھروں کے قریب سے جاتی ہیں تو پتھر حلیمہ صادیہ سے گفتگو کر رہے ہیں, اور راستے میں جگہ جگہ پروردگار عالم کے مقدس بندے, اس زمانے کے عبادت گزار عارف اپنے اپنے عبادت گاہوں سے نکل کے آتے ہیں اور اس آنے والے بچے کا استقبال کر کے حلیمہ صادیہ کو مبارکباد دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور بات فقط یہی تک نہیں تھی بلکہ جیسا کہ اللہ مجلسی نے اکثر کتابوں میں لکھا کہ صرف یہ مبارکباد یا خوشخبری ہی نہیں مل رہی تھی بلکہ راستے میں ایسا مقام بھی آیا جہاں پہ 40 جاہل کر رہے تھے, ان کا اپنا کوئی مسئلہ تھا. جب انہوں نے حلیمہ صادیہ کو اور حلیمہ صادیہ کی جوش میں اس بچے کو دیکھا, ایک مرتبہ پریشان ہو گئے. ان کا علم یہ بتا رہا تھا کہ یہ بچہ ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا. پیغمبر اسلام کی مسلسل حدیثیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں جنہیں ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے, ان میں سے ایک گانا, دوسرے حالات کی موسیقی, تیسرے آنت کا علم, اس علم کو کہ جس میں انسان اپنے آپ کو غیب کی خبریں جاننے والا خیال کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جن آتے ہیں. پیغمبر کہہ رہے کہ میرے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ اس علم کا مکمل طور پر خاتمہ کر دوں. تو اب یہ صاحب اپنے کسی مسئلے پر میٹنگ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اتنا اندازہ کر لیا کہ یہ بچہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اور اس رات پیغمبر اسلام پہ حملہ کیا. مگر ان کا یہ حملہ بھی ناکام ہوا, بالکل اس انداز سے یہ حملہ ناکام ہوا جس انداز سے حملہ ہفتے میں ایک مرتبہ یہودی علماء کی جانب سے کیا جانے والا حملہ ناکام ہوا تھا. ایک اتنے زبردست دھماکے کی آواز آئی اور ایک ایسی گرج کی اور بجلی کی کڑک کی آواز آئی, یہ سارے کے سارے قائم درد ایک مقام سے فرار اختیار کرتے ہیں. لیکن ان واقعات اور مشاہدات نے حلیمہ صادیہ کو بتا دیا کہ بچہ جو میری گود میں ہے یہ کوئی عام اور معمولی بچہ نہیں ہے. وہی حلیمہ صادیہ یہ بچے کو لیتے وقت بظاہر بہت پریشان تھی کہ یتیم کا بچہ ہے, کون اس کی جانب سے میری مدد کرے گا, کون مجھے انعام دے گا. لیکن اب ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس بچے کو لے کے جا رہی ہے تو گویا ان کے لیے کچھ قسمتی اور برکت کا دروازہ کھل رہا ہے. جہاں تک کہ اپنے مکان میں پہنچی, وہاں جا کر سواری کے جانور نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پیغمبر اسلام کا جو قصیدہ پڑھا, اس کی وجہ سے حلیمہ صادیہ کا مکمل یقین ہو چکا ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو حلیمہ کے ساتھ سجوایا تھا تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں کچھ عجیب و غریب یا نئی قسم کی باتیں نظر آئے تو کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا, کسی سے بیان نہ کرنا, اس لیے کہ اس بچے کے بے شمار دشمن ہیں. اب جناب حلیمہ صادیہ کے گھر میں یہ بچہ پہنچا, جناب حلیمہ صادیہ کے لیے تو یہ برکت لے کر ہی آیا تھا. سواری کا جانور ٹھیک ہو گیا, دودھ دینے والے اونٹ کے دودھ میں اضافہ ہو گیا, اور نہ صرف اتنا بلکہ خود حلیمہ صادیہ کا اپنا بیٹا جو اس سے پہلے بھوکا رہا کرتا تھا, اب ماں کے سینے میں اتنی کثرت سے دودھ ہے کہ وہ بچہ پیٹ بھر کے اپنی غذا کا استعمال کرتا ہے. اور عادل خدا کی عادل پیغمبر کی عدالت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنا حصہ الگ رکھا ہے اور خود سے لے کے آئے ہیں اپنا حصہ. اب حلیمہ صادیہ کہتی ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بچے آپس سے لڑتے ہی رہتے ہیں, اختلاف کرتے ہی رہتے ہیں. پیغمبر اسلام کی شخصیت تو ہے, بچپنے میں بھی حکمت کے ساتھ ہے, مگر مجھے تعجب اپنے بچے پہ ہو رہا تھا کہ اس بچے نے اگر کہ وہ بھی بالکل ناسمجھ بچہ, بے شعور بچہ, مگر اب خود پیغمبر اسلام کا اتنا احترام قائم کر لیا تھا کہ جب تک کہ پیغمبر اسلام اپنی غذا کو نوش نہ فرماتے تھے, حلیمہ صادیہ کے سینے سے دودھ کو حاصل نہ کرتے تھے, حلیمہ صادیہ کا اپنا بچہ ماں کے سینے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے. احترام رسول حلیمہ صادیہ کا یہ بیٹا پیغمبر اسلام کے احترام کے اندر اب خود گریز کر رہا ہے. اب حلیمہ صادیہ کہہ رہی ہے کہ میں اس بچے کو لے کے تو آ گئی اور اس کے دادا سے معاہدہ کر کے لائی, ایگریمنٹ کر کے لائی, جس میں یہ بات ہے ان سے دودھ پلایا جائے گا، پانچ سال تک اس کی دیکھ بھال کی جائے گی، پانچ سال تک اس کے تمام کام انجام دیے جائیں گے، بالوں میں تنظیم کرنا، آنکھوں میں سرما لگانا، چہرہ دھلانا، کپڑے دھونا، جسم کی صفائی کرنا، یہ سارے کام انجام دینا ہوتے تھے اس عورت کو جو اپنی ذمہ داری سے بچہ لے کے آتی تھی، مگر حلیمہ استادیہ کہہ رہی کہ میرے لیے یہ بچہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ثابت ہو رہا تھا، اس لیے اس بچے کی وجہ اس بچے کا کوئی کام مجھے انجام نہ دینا پڑا، یہاں تک کہ دودھ بھی اس نے حاصل کیا تو اس سینے سے کہ جو سوکھا ہوا تھا اپنی غذا خود لے کے آیا، اگر اس کے بعد جب کبھی میں ارادہ کرتی کہ آج اس کے بالوں میں تنظیم کروں گی اور میں یہ دیکھتی کہ اس کے بالوں میں تنظیم ہو چکی ہے، جب کبھی یہ ارادہ کرتی کہ آج اس کا چہرہ دھوؤں گی دیکھتی تو اس کا چہرہ پہلے سے دھلا ہوتا، جب کبھی یہ ارادہ کرتی کہ آج اس کا لباس بدلنا ہے لباس پہلے سے بدلا ہوا ہوتا، اور میں حیران ہوا کرتی کہ یہ سارے کام کون انجام دے کے جاتا، کون ہے اس وقت آتا ہے مجھے پتا بھی نہیں چلتا، اور یہ بچہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے امور کو اس کے کاموں کو انجام دینے والا کوئی اور مسئلہ فقط حلیمہ استادیہ کے گھر تک نہیں، حلیمہ استادیہ کو تو برکت ملی، 22 جانور تھے، 5 سال کے بعد 1030 بھیڑ بکریاں ہو چکی تھی، حلیمہ استادیہ کو تو برکت ملی مگر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے متاثر ہو رہا، یہی وجہ کہ کسی زمانے میں یہی 5 سال کا زمانہ کہ یہودی پورا زور لگا رہے تو پتا تو چل جائے کہ یہ بچہ گیا تو کہاں گیا، اور انہیں مطلق ذرا برابر خبر نہ مل سکی، فقط اس لیے کہ حلیمہ استادیہ کا سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے جان چلکتا، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا، اور سبب یہی ہے کہ خود حلیمہ استادیہ کا بھی ہے کہ پہلے دن میں اس بچے کو گود میں لے کر اپنے قبیلے کے اس درخت سے خرید گئی جو سوکھا درخت تھا، آج تک اس کے اندر نہ پتے آئے تھے نہ پھل، اگر ادھر میں اس بچے کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھی اور خود بخود یہ منظر ہم نے دیکھا، کہ خود بخود اس درخت کے اندر پتے آ گئے، ہر منظر سر پر تو شاداب درخت ہو گیا، اور فقط درخت کا مسئلہ نہیں ہے، جس کے گھر میں اس بچے کو لے کے جاؤں وہ گھر خوشحال ہو جاتا ہے، جو اس بچے کے قریب آ جائے اس کی قسمت ہی بدل جایا کرتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے قبیلے کی جو سب سے غریب عورت تھی اتنی غریب عورت تھی کہ اس کا لقب پڑ گیا ام المساکین، سارے مسکینوں کی ماں، یعنی سب سے مسکین، سب سے غریب، سب سے فقیر عورت، صرف ایک مرتبہ وہ میرے گھر میں کچھ مانگنے آئی، میرے پاس تو کچھ نہ تھا، خود یہ قحط کے زمانے میں اس بچے کو لے کے آئی ہے، مگر جب میرے گھر ان کو کچھ نہ ملا تو چلتے چلتے ان کی نگاہ بچے پر پڑ گئی، چوتھی رات کے چاند کی مانی جس کا چہرہ چمک رہا، خود وقت وہ ام المساکین آگے بڑھی، پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسا دیا، اور ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی ہے، اسے احساس بھی تھا، اسے معلوم بھی تھا کہ یہ تبدیلی کس لیے آئی ہے، سنا کیا تو صبح شام آتی ہے اور اس بچے کے پاؤں کے تلے اپنی آنکھوں سے ملتی ہے، تو اب پورا قبیلہ کسی نہ کسی طرح سے پیغمبر اسلام سے استفادہ کر رہا ہے، اور قبیلے کی برکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والا ہے، عجیب و غریب باتیں دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو نہیں بتا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ بات پوچھنے والی تو نہیں، پیغمبر اسلام درخت کے قریب سے گزرے، اگر سوکھا درخت ہے تو سرسب تو شاداب ہو جائے، سرسب تو شاداب درخت ہے تو اس کے قبضے میں اور اضافہ ہو جائے، کسی نہر کے قریب سے گزرے، اگر سوکھی نہر ہے تو پانی جاری ہو جائے، اگر پانی جاری ہے تو پانی کی مقدار بڑھ جائے، جس کے کھیت کے قریب سے گزرے اس کی فصل کئی گنا بڑھ جائے، گھر کیے کہ سارے بنا دے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ اس قبیلے کو ہوا کہ عربوں میں ایک انسان کی زندگی کا دار و مدار کھیتی باڑی پر نہیں ہے، یا تجارت پر ہوتا تھا وہ تو بڑے بڑے شہروں کے لوگ کر سکتے، یا جانوروں کے چرانے پر، جانور ان کی ساری دولت تھی، سونا اور چاندی ان کی نگاہ میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اتنی اہمیت ایک گھونٹ کی ان کی نگاہ میں ہوتی تھی، اسی لیے عرب کا جو سب سے بڑا محاورہ مانا جاتا تھا، سب سے بڑا محاورہ پیسے کے معاملے میں تو یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی مجھے سونے کا پہاڑ دے دے، یا اگر کوئی مجھے زمین و آسمان کی حکومت دے دے، عرب کا سب سے بڑا محاورہ یہ تھا کہ اگر کوئی مجھے 100 سرخ رنگ کے اونٹ دے دے، یہ گویا سب سے بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو مل سکتی ہے، اب ہر قبیلے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی جانوروں کے اوپر، مطلب اونٹ ہے، اسی کا گوشت کھاتے ہیں، اسی کا دودھ استعمال کرتے ہیں، اسی کے بالوں سے خیمے بناتے ہیں، اور اس کے نہر کے بعد اسی کی کھال کو افطار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اب سارا اس کی زندگی کا دار و مدار اور ڈیپینڈ ہے ان کی زندگی جانوروں پر. مگر جہاں جانور زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں. جناب عرب کے تہراؤ میں بھیڑیے بڑی کثرت کے ساتھ تھے اور ہر قبیلے کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے جانوروں کو بھیڑیوں سے کیسے بچایا جائے. بلکہ بعض مقامات پر تو شیر بھی عرب کے تہراؤ میں پائے گئے ہیں. آج سے 4-5 سال پہلے حضرت ابوذر غفاری کے حالات میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ابوذر غفاری پیغمبر اسلام تک پہنچے ہی ایک بھیڑیے کی مدد سے جس نے ان کی بکریوں پر حملہ کیا اور ابوذر نے اپنے لاٹھی سے اس بھیڑیے کو بھگایا اور پھر وہ حملہ کر کے آیا اور پھر اسے بھگایا کیونکہ اختیار دباؤ سے نکل گیا کہ تو کتنا عجیب جانور ہے, میں بھگائے جا رہا ہوں اور تو دوڑ کے آ رہا ہے. تو بھیڑیے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب تو قریش کے وہ لوگ ہیں جو ان کی ہدایت لے کے شخص آیا ہے اور وہ اسی کے دشمن ہو رہے ہیں. تو بہرا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی مسئلہ تھا کہ اپنے جانوروں کو کیسے بچایا جائے. یہاں پر بعض ضعیف روایتیں بھی ہیں اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. پیغمبر اسلام کے آنے سے ایک بڑا فائدہ تو اس قبیلے کو یہ ہوا کہ اب اس قبیلے کے کسی جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. انسان تو انسان, انہیں تو برکتیں ملی مگر کسی جانور کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ابتدا شروع میں بعض جانور اس قبیلے کی کچھ بکریوں کو اٹھا کے لے گئے تھے مگر بعد میں جب پیغمبر اسلام نے دعا کی تو ان جانوروں کو خود وہ بکریاں لا کے واپس کرنا پڑے. جناب کے قبیلے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی چیز یہی تھی, پیغمبر اسلام کے وجود سے سب سے خوشی کی بات یہی تھی کہ ہمارے جانور محفوظ ہو گئے. اب یہاں پہ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ مناظر دیکھ کر پیغمبر اسلام تو گویا اس قبیلے کے سردار بن گئے, اس قبیلے کے آقا بن گئے. سارا قبیلہ ان سے محبت کر رہا ہے جبکہ عمر صرف 5 سال کی ہے. مگر پیغمبر اسلام ایک دن جناب حلیمہ اسفاضیہ سے شکایت کرتے اور پیغمبر کی یہ شکایت بتا رہی کہ اسلام کیا تھی, ہم نے اسلام کو کتنا بدل دیا اور خود اسلام کیا چیز ہے. پیغمبر شکایت کر رہے اپنی ماں حلیمہ اسفاضیہ سے کیونکہ دودھ کے رشتے سے بھی دودھ کے ذریعے بھی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں جو خون کے ذریعے قائم ہوتے ہیں, اس لیے حلیمہ اسفاضیہ ان کی ماں پیغمبر اسلام کی ماں قرار پاتی. اب روایت میں یہ ایک دن شکایت کی پیغمبر اسلام نے اپنی ماں اور کہا کہ میں سارا دن گھر میں گائے میں بیٹھ کے آرام کرتا ہوں لیکن میرے بھائی انہیں جانور لے کر جانور چرانے کے لیے سارا دن دھوپ میں جانا پڑتا, صحراؤں میں گھومنا پڑتا. یہ آپ کیسی ناانصافی کر رہی کہ میرے بھائیوں کو بھیج دیتی اور مجھے گھر کے اندر آرام کے ساتھ بلاتی ہے اور لٹاتی. اب یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حلیمہ اسفاضیہ اس بچے کو اس لیے لائی تھی کہ اس بچے کی خدمت کی جائے, اس بچے کی نگہ داشت کی جائے. پیسے لیے ہیں ان کے دادا سے اور خاندان سے کہ بچے کا خیال رکھنا. مگر پیغمبر اسلام حکومت کو ناز کا لحاظ تو دیکھیے ایک مرتبہ شکوا کر رہے ہیں کہ یہ کیسی ناانصافی ہے کہ میرے بھائیوں کو دوپہر کی گرمی میں جلنا پڑے, صحرا میں جانا پڑے, جانوروں کو لے جا کے چرانا پڑے اور آپ نے مجھے سایہ دار گھر کے اندر اطمینان سے سنا رکھا. کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. حلیمہ اسفاضیہ منع کر رہی کہ بیٹا تم میں اور ان میں فرق ہے, تم میں اور ان میں علیحدگی ہے, تفرقہ ہے, لیکن پیغمبر اسلام تسلیم نہیں کر رہے. کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. ایک گھر کے رہنے والے دونوں بھائی, اب تو بھائی کا رشتہ قائم ہو گیا, دونوں بھائی ایک آرام سے رہے اور ایک جنت کے ساتھ رہے. میں خود اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جاؤں گا. اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کتنا حق بتا رہے ایسی منزل پر جہاں اسلام نے واجب بھی نہیں کیا. پیغمبر اسلام نے واجب نہیں کیا, اس عام مومن پر واجب نہیں تھا کہ ایسے موقع پہ جا کے مدد کرتا. مگر پیغمبر نے بتایا کہ رشتے داری کا بھی ایک حق ہوتا ہے, پڑوس کا بھی ایک حق ہوتا ہے, ان کے ساتھ کے درجے کے لیے جا کر رہو ان کا بھی ایک حق ہوتا ہے. اگر مومن یعنی حق کو ادا کرنا سیکھ جائے تو آپ دیکھیے گا کہ ہمیں بغیر کسی سے لڑے جھگڑے اپنے مذہب کی تبلیغ میں کتنی کامیابی ہوتی چلی جائے گی. یہ تو پیغمبر کا ایک واقعہ آپ نے سنا, اب ایک واقعہ میں موضوع سے ہٹ کر سیرت رسول سے ہٹ کر مگر مقصد رسول کے مطابق سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں معصوم کی اس حدیث کا مطلب آ جائے کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو